آگے سورت کہف ہے، بہت سارے لوگ اس کا بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں. آئیے تھوڑی سی تلاوت سنتے ہیں اور پھر اس کو پڑھتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا.
سورة كهف بہت ہی مشہور، معروف اور خوبصورت سورت ہے. ہر جمعے کو اس کا پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے، اور ہم سب کے لیے بھی اس میں خوشخبری ہے کہ جو ایک جمعے کو پڑھ لے وہ اگلے جمعے تک نور میں ہوتا ہے، روشنی میں ہوتا ہے. آخر اس سورت میں کیا ہے؟ کیا آپ اس کو ہر جمعے کو پڑھیں؟ تو یاد رکھیے کہ عموماً انسان چار قسم کے فتنوں کا شکار ہوتا ہے، اور ان چاروں فتنوں کا حل اس سورت کہف میں ہے. آپ نے فرمایا جس نے جمعے کے روز سورت کہف کی تلاوت کی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دو جمعوں کے درمیان ایک نور یعنی روشنی فرما دیتے ہیں. یہ حاکم بہکی کی روایت ہے، ناصر الدین البانی نے اس کو صحیح کہا، حدیث 6346. سورت کہف کے موضوعات کو اگر دیکھیں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریفیں ہیں، عقیدے کی آزمائش کی بات ہے، اصحاب کہف کا قصہ ہے، یاد دہانی اور نصیحت ہے، قرآن پاک کے احکامات پر عمل کرنے کا حکم ہے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کا حکم ہے، ان کا جیسا بھی مقام ہو، ایمان والوں اور منکرین کا انجام کیا ہوگا اس کا تذکرہ ہے. پھر اسی طرح اس میں چار موضوع مختلف رنگ بدلتے ہوئے آپ دیکھیں گے. پھر دوسرا ایک اور قصہ ہے، باغ والوں کا مال اور اولاد کا فتنہ، آیت 32 سے 49 میں یہ چلے گا. دو باغ والوں کی کہانی سنا کر نصیحت کی گئی، یاد دہانی کی اور زندگی کی حقیقت دکھائی گئی، نیک اعمال کی اصلاح کی بات کی گئی، اور قیامت کے دن کے کچھ مناظر یعنی پہاڑوں کے ریزہ ریزہ کیے جانے کا ذکر ہے، اور لوگوں کے ہجوم اور حساب کتاب کا ذکر ہے. پھر اس کا تیسرا موضوع ہوگا شیطان سے آزمائش، آیت 50 سے 59 میں آدم اور ابلیس کا قصہ ہے، یاد دہانی اور نصیحت، اور کافروں کے غلط خیالات اور ان کے برے انجام کا ذکر ہے، اور قرآن ایک یاد دہانی ہے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچاتا ہے. پھر چوتھا موضوع اس کا موسیٰ علیہ السلام اور خضر کی ملاقات، یعنی علم کے لیے ایک سفر ہے کہ کس طرح سے بعض چیزیں اسباب کے پردے میں چھپ کر آتی ہیں، اس لیے ہم اس کی اصل کو جان نہیں پاتے. اور پھر پانچواں ٹاپک ذوالقرنین کا ہے، یہ انشاءاللہ ہم اگلے پارے کے ساتھ ڈسکس کریں گے. دعا کرتے ہیں کہ ہمارے وقت میں برکت ہو اور ہم اس کو بہترین طریقے سے اچھی طرح سے پڑھ سکیں. آج کے دور کا بہت بڑا فتنہ مال کا فتنہ ہے، اور سورت کہف کو دجال کے مقابلے پہ بچنے کے لیے بھی پڑھا جاتا ہے. آج کا دجل دنیا ہے، دجال بھی ایک بہت زیادہ دنیا دار شخص کی طرف ہے. انشاءاللہ اس کو ہم بعد میں ڈیٹیل سے دیکھیں گے. ابھی ٹاپک لکھتے ہیں 1 سے 12، ایمان کے تقاضے. گھر کے آرام سے نکال کر غار میں لے آئے. یاد رکھیے، ایمان بیٹھنے نہیں دیتا، ایمان سونے نہیں دیتا، ایمان بندے کو سست نہیں ہونے دیتا. اللہ تعالیٰ میں ایمان کی بہترین کیفیت عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا. تمام تعریفیں اسی اللہ کے لائق ہیں جس نے اپنے بندے پر یہ قرآن اتارا اور اس میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی، بلکہ ہر طرح سے ٹھیک ٹھاک رکھا تاکہ اپنے پاس کی سخت سزا سے اسے ہوشیار کرے اور ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبریاں سنا دے کہ ان کے لیے بہترین بدلہ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور ان لوگوں کو بھی ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے، در حقیقت نہ تو خود انہیں اس کا علم ہے نہ ان کے باپ داداؤں کو. یہ تہمت بہت بری ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، اور وہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. پس اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائیں تو کیا آپ ان کے پیچھے اس رنج میں اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے؟ روح زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اسے دنیا کی رونق کا باعث بنایا کہ ہم ان کو آزما لیں کہ ان میں سے کون نیک اعمال والا ہے. اس پر جو کچھ ہے ہم اسے ایک ہموار صاف میدان کر ڈالنے والے ہیں، یعنی ایک دن یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا اور زمین بالکل سیدھی ہو جائے گی. کیا تو اپنے خیال میں غار اور کتبے والوں کو ہماری نشانیوں میں سے ایک بہت عجیب نشانی سمجھ رہا؟ ان چند نوجوانوں نے جب غار میں پناہ لی تو دعا کی. ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی ہی خوبصورت دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرما دے. ربنا آتینا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمارے لیے آسانی کے راستے بنا دے. پس ہم نے ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سال اس غار میں پردے ڈال دیے. پھر ہم نے انہیں اٹھا کھڑا کیا کہ ہم یہ معلوم کر لیں کہ دونوں گروہوں میں سے اس انتہائی مدت کو جو انہوں نے گزاری کس نے زیادہ یاد رکھا. آپ سوچیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس طریقے سے اس قصے کو یہاں لا کر ہم سب کو اپنے ایمان کی فکر دلاتا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جو سورت کہف کی ابتدائی 10 آیات کو یاد کرے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا. ایک اور روایت میں آخری 10 آیتوں کا ذکر بھی ہے، اور دجال سے ہر قوم کے نبی نے اس کو ڈرایا تھا، لیکن یہ امت مسلمہ کا فتنہ ہوگا. پھر یہ جو دعا ہے، ربنا آتینا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، آپ کو مجھے بھی زبان پہ رکھنی چاہیے. دین کے کام دعاؤں کے بغیر ہو نہیں سکتے. اب یہ کون تھے، کیسے تھے؟ تو یاد رکھیے کہ ہر دور میں کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایمان کی وجہ سے آزماتا ہے. یہ نوجوان لڑکوں کا کوئی گروہ تھا جو اس وقت کے بادشاہ کے آگے کھڑے ہو گئے. اپنے ایمان کے اوپر انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا، اور ان کو یہ تھا کہ ہم اللہ کے بنیں گے چاہے لوگ کسی بھی طرح کے ہوں. اور یہ سارے قصے اللہ کے نبی کو اس دور میں سنائے جا رہے ہیں جب کفار مکہ آپ کے دشمن بن چکے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہاں استقامت سکھا رہے ہیں صحابہ کو بھی اور ہم سب کو بھی، کہ جب بھی کبھی ایمان پہ آزمائش آئے گی تو تم نے اصحاب کہف کو رول ماڈل بنانا ہے. اور ہم اس قصے سے کیا سیکھتے ہیں کہ جتنی بڑی قربانی ہوگی اتنی زیادہ مدد آئے گی. اور یہ سیکھنا ہے کہ اصل رحمت بہترین آرام دہ زندگی نہیں ہے، بلکہ مقصد کے ساتھ جینا ہے. اور یہ بھی ہم اس میں سیکھیں گے کہ اللہ قدردان ہے. آپ جتنا اللہ کے رستے میں تکلیفیں اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. آگے بھی اس کا حصہ آ رہا ہے، اس کو پڑھ کے پھر اس میں سے اکٹھے عمل لیں گے. ان آیات میں سے جو بات ہے وہ کیا ہے کہ قرآن سیدھی بات کہنے والی کتاب ہے، اس میں مومنوں کے لیے خوشخبریاں ہیں، یہ کتاب لوگوں کو اللہ سے ڈراتی ہے. تو دعا کرنی ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے میرے کاموں کو سنوار دے اور یہ دنیا آزمائش کے لیے ہے، ہم نے اس میں پورا اترنا ہے۔ قرآن کی دعوت اس طرح دینی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور اس کے رستے کی مشکلات سے گھبرانا نہیں بلکہ اور زیادہ کام کرنا ہے۔ آئے 13 سے 17 ٹاپک ہے لوگوں سے کٹنا، رب سے جڑنا۔ آپ دیکھیں گے کہ کیسے یہ لوگوں سے کٹ کر ایک غار میں گئے اور کیا ہوا۔ آئیے، یہاں سے اصل واقعہ شروع ہوتا ہے۔ نحن نقص علیک نبأهم بالحق، ہم ان کا صحیح واقعہ آپ کے سامنے بیان فرما رہے ہیں۔ یہ چند نوجوان اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کی ہدایت میں ترقی دی تھی۔ ہائی لائٹ کیجیے اور دعا کیجیے، اے اللہ ہماری ہدایت میں بھی ترقی کر دے۔ ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے تھے، اللہ ہمارے بھی دل مضبوط کر دے۔ کب مضبوط ہوتے ہیں دل؟ جب کہ یہ اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ اٹھنا پڑے گا آپ کو، آپ کھڑے ہو جائیں اللہ آپ کے دلوں کو جما دے گا۔ اور کہنے لگے، ہمارا پروردگار تو وہی ہے جو آسمان و زمین کا پروردگار ہے، ناممکن ہے کہ ہم اس کے سوا کسی اور کو معبود پکاریں، اگر ایسا کیا تو ہم نے نہایت ہی غلط بات کہی۔ یہ ہے ہماری قوم جس نے اس کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں، ان کی خدائی کی یہ کوئی صاف دلیل کیوں پیش نہیں کرتے؟ اللہ پر جھوٹ باندھنے والوں سے بڑا ظالم اور کون ہوگا؟ اللہ ہمیں اپنے اوپر جھوٹ باندھنے سے بچا لے، اللہ سے زیادہ کوئی بھی سچا نہیں۔ یاد رکھیے کہ اللہ کے نام پر جھوٹ بولنا جھوٹ کی وہ بدترین قسم ہے جس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ جب تم ان سے اور اللہ کے سوا ان کے اور معبودوں سے کنارہ کش ہو گئے تو اب تم کسی غار میں جا بیٹھو، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے لیے تمہارے کام میں سہولت مہیا کر دے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ سورج طلوع کے وقت ان کے غار سے دائیں جانب کو جھک جاتا اور غروب کے وقت ان کے بائیں جانب کترا جاتا، اور وہ اس غار کی کشادہ جگہ میں ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اللہ تعالیٰ جس کی راہبری فرمائے وہی راہ راست پر ہے، اور جس کو وہ گمراہ کر دے ناممکن ہے کہ آپ اس کا کوئی کارساز اور رہنما پا سکیں۔ تو کیا پتہ چلا؟ نوجوان نیک لوگ امت کا سرمایہ ہوتے ہیں، اپنی یوتھ کی حفاظت کرنی ہے، اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، ہدایت اللہ سے مانگنی ہے، مدد بھی اسی سے مانگنی ہے، غیر اللہ یا جھوٹے معبودوں سے مدد نہیں مانگنی، اور اللہ کے سوا کوئی ولی یا مرشد نہیں ہے، صرف اللہ سے مدد طلب کرنی ہے۔ اور ایک اور بھی اس میں اگلا حصہ، اس کو پڑھ کے اکٹھا بات کریں گے کہ اللہ نے اصحاب کہف کی مدد کس کس ذریعے سے کی۔ اگلا ٹاپک لکھ لیجئے جس پہ یہ قصہ پورا ہوگا، آیت 18 سے 22، مومن سوتے ہوئے بھی باروب اور ہم جاگتے ہوئے بھی مرعوب۔ اللہ اس امت کو جگا دے، اس کا روب پیدا کر دے، کیونکہ ایمان والے سے تو لوگ دور بیٹھے بھی کانپتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہی بات کہہ دی، آیت 18، بتخ سبح مئی قاسم وہم رکود، آپ خیال کرتے ہیں کہ وہ بیدار ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے، خود ہم انہیں دائیں بائیں کروٹیں بدلایا کرتے تھے، ان کا کتا بھی چوکھٹ پر اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا، اگر آپ جھانک کر انہیں دیکھنا چاہتے تو ضرور الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور ان کے روب سے آپ پر دہشت چھا جاتی۔ اس طرح ہم نے ان کو جگا کر اٹھا دیا کہ آپس میں پوچھ گچھ کر لیں۔ ایک کہنے والے نے کہا، کیوں بھائی تم کتنی دیر ٹھہرے رہے؟ انہوں نے جواب دیا، ایک دن یا ایک دن سے بھی کم۔ کہنے لگے کہ تمہارے ٹھہرے رہنے کا بخوبی علم اللہ ہی کو ہے، اب تم اپنے میں سے کسی کو اپنی یہ چاندی دے کر شہر بھیجو، وہ خوب دیکھ بھال لے کہ شہر کا کون سا کھانا پاکیزہ تر ہے، پھر اسی میں سے تمہارے کھانے کے لیے لے آئے، اور وہ بہت احتیاط اور نرمی برتے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے۔ اگر یہ کافر تم پر غلبہ پا لیں تو تمہیں سنسار کر دیں گے یا تمہیں پھر اپنے دین میں لوٹا لیں گے، اور پھر تم کبھی بھی کامیاب نہ ہو سکو گے۔ ہم نے اس طرح لوگوں کو ان کے حال سے آگاہ کر دیا کہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، جبکہ وہ اپنے امر میں آپس میں اختلاف کر رہے تھے۔ کہنے لگے، ان کے غار پر ایک عمارت بنا دو، اور ان کا رب ہی اس کے حال کا زیادہ جاننے والا ہے۔ جن لوگوں نے ان پر غلبہ پایا وہ کہنے لگے، ہم تو ان کے آس پاس مسجد بنا لیں گے، یعنی قبروں پہ مسجد بنانا۔ کچھ لوگ تو کہیں گے کہ اصحاب کہف تین تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ کہیں گے پانچ تھے چھٹا ان کا کتا تھا، غیب کی باتوں میں اٹکل کے تیر تکے چلاتے ہیں، کچھ کہیں گے سات ہیں اور آٹھواں ان کا کتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے میرا پروردگار ان کی تعداد کو بخوبی جانتا ہے اور انہیں بہت کم لوگ جانتے ہیں، پس آپ ان کے بارے میں صرف سرسری گفتگو ہی کریں اور ان میں سے کسی سے ان کے بارے میں کچھ پوچھ گچھ بھی نہ کریں، اور ہرگز ہرگز کسی کام پر یوں نہ کہیے کہ میں اسے کل کر دوں گا۔ ان کی سٹوری آگے بھی تھوڑی سی چلے گی۔ ابھی تک کیا سیکھا؟ قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی، جب معاملات کا علم نہیں تو اللہ پر چھوڑ دیجئے، اللہ موت کے بعد اٹھائے گا اس کی تیاری کیجئے، خود نیک عمل کرنے ہیں، دوسروں کو دعوت دینی ہے، بغیر علم کے بحثیں نہیں کرنی، اٹکل پچو نہیں چلانے، اللہ سے نیکیوں کی توفیق مانگنی ہے، اور سوال کرنا ہے خود سے کہ میری مرنے کے بعد کی تیاری کیسی ہے۔ اللہ تعالیٰ تیاری کرنے کی توفیق دے۔ آگے ہے 23 سے 31، اصحاب کہف آزمائش میں پورے اترے۔ ولا تقولن لشیئن انی فاعل ذلك غدا، کوئی بات نہ کہو مگر ساتھ ہی یہ کہہ دو کہ میں اس کو انشاءاللہ کروں گا، اور جب بھی بھولے اپنے پروردگار کی یاد کر لیا کرو اور کہتے رہنا کہ مجھے پوری امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کے قریب کی بات کی راہبری کرے۔ وہ لوگ اپنے غار میں 300 سال تک رہے اور 9 سال اور زیادہ گزارے۔ آپ کہہ دیں اللہ ہی کو ان کے ٹھہرے رہنے کی مدت کا بخوبی علم ہے، آسمان اور زمین کا غیب صرف اسی کو حاصل ہے، وہ کیا ہی اچھا دیکھنے اور سننے والا ہے، سوائے اللہ کے ان کا کوئی مددگار نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ تیری جانب جو تیرے رب کی کتاب وحی کی گئی ہے اسے پڑھتا رہ، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور اس کے سوا تو ہرگز ہرگز کوئی پناہ کی جگہ نہ پائے گا، اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھا کرو جو صبح و شام رب کو پکارتے ہیں اور اسی کے چہرے کا ارادہ کرتے ہیں، یعنی اس کی رضامندی چاہتے ہیں، خبردار تیری نگاہیں ان سے ہٹنے نہ پائیں کہ دنیا کی زندگی کے ٹھاٹ کے ارادے میں لگ جاؤ۔ دیکھو اس کا کہنا نہ ماننا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور جس کا کام حد سے گزر چکا، اور اعلان کر دیجئے کس بات کا؟ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، کہ یہ سراسر برحق قرآن تمہارے رب کی طرف سے ہے، اب جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے، ظالموں کے لیے ہم نے وہ آگ تیار کر رکھی ہے جس کے شعلے ان کو گھیر لیں گے، اگر وہ فریاد رسی چاہیں گے تو ان کی فریاد رسی اس پانی سے کی جائے گی جو تیل کی گرم دھار جیسا ہوگا، جو چہرے کو بھون دے گا، بڑا ہی برا پانی ہے اور بڑی بری آرام گاہ یعنی دوزخ۔ کوئی چاہتا ہے اس برے انجام کا شکار ہونا؟ اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے۔ اس کے برعکس ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں تو ہم کسی نیک عمل کرنے والے کا ثواب ضائع نہیں کرتے، ان کے لیے ہمیشگی کی جنتیں ہیں، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہاں یہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سبز رنگ کے نرم اور باریک اور موٹے ریشم کے لباس پہنیں گے، وہاں تختوں کے اوپر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے۔ کیا خوب بدلہ ہے اور کس قدر عمدہ آرام گاہ ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب کرے۔ تو کیا سیکھا؟ اپنے دل کو نیک لوگوں کے ساتھ مطمئن رکھنا ہے، صبح و شام اللہ کو پکارنا ہے، خواہش نفس کی پیروی کرنے والوں کی پیروی نہیں کرنی، صاف طور پہ حق کا ساتھ دینا ہے، افراط اور تفریط سے بچنا ہے، ہر اچھے کام سے پہلے انشاءاللہ کہنا ہے، اللہ پہ نظریں لگانی ہیں۔ یہاں پہلا قصہ پورا ہوا۔ خلاصہ کیا ہے؟ کہ جب اللہ کے رستوں میں نکلیں گے اللہ پہ نظریں لگاتے ہوئے، اللہ آپ کو کافی ہوگا اور اللہ ہم سب کو کافی ہو جائے۔ اگلا قصہ 32 سے 44، ٹاپک لکھیے قصہ باغ، مال کا امتحان، اور آج بہت سارے اس امتحان کے پرچوں میں مشغول ہیں۔ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ، اور انہیں ان دو شخصوں کی مثال بھی سنا دیجئے جن میں سے ایک کو ہم نے دو باغ انگوروں کے دے رکھے تھے اور جنہیں کھجوروں کے درختوں سے ہم نے گھیر رکھا تھا اور دونوں کے درمیان کھیتی لگا رکھی تھی۔ دونوں باغ اپنا پھل خوب لائے اور اس میں کسی طرح کی کمی نہ کی، اور ہم نے ان باغوں کے درمیان نہر جاری کر رکھی تھی۔ الغرض ان کے پاس میوے تھے۔ ایک دن اس نے باتوں ہی باتوں میں اپنے ساتھی سے کہا، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور جتھے کے اعتبار سے بھی زیادہ مضبوط ہوں، یعنی شو مار رہا ہے. اور یہ اپنے باغ میں گیا اور تھا اپنی جان پر ظلم کرنے والا، کہنے لگا میں خیال نہیں کر سکتا کہ کسی وقت یہ بھی برباد ہو سکتا ہے، اور نہ میں قیامت کو قائم ہونے والی خیال کرتا ہوں، اور اگر بالفرض میں اپنے رب کی طرف لوٹا بھی دیا گیا، یعنی امید تو کوئی نہیں، تو یقیناً میں اس لوٹنے کی جگہ پر اس سے بھی زیادہ بہتر پاؤں گا. بہت سارے لوگوں کو مال پانے کے بعد یہ غلطی لگ جاتی ہے کہ جس اللہ نے یہاں دے دیا وہ وہاں بھی دے دے گا. یہاں آپ کو آزمائش کے لیے دیا ہے، وہاں انعام کے لیے دینا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس غلط فہمی سے نکال دے. اس کے ساتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا، کیا تو اس معبود سے کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تجھے پورا آدمی بنا دیا؟ لیکن میں تو عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہی اللہ میرا پروردگار ہے، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں گا. تو نے اپنے باغ میں جاتے ہوئے یہ کیوں نہ کہا کہ اللہ کا چاہا ہونے والا، یعنی ماشاء اللہ، کوئی طاقت نہیں مگر اللہ کی مدد سے. اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کم دیکھ رہا ہے، بہت ممکن ہے میرا رب مجھے تیرے اس باغ سے بھی بہتر دے اور اس پر آسمانی عذاب بھیج دے، تو یہ ایک چٹیل اور صاف میدان بن کے رہ جائے، یا اس کا پانی نیچے اتر جائے اور تیرے بس میں نہ رہے کہ تو اسے ڈھونڈ لائے اور اس کے سارے پھل گھیر لیے گئے، بس وہ اس خرچ پر جو اس نے کیا تھا اپنے ہاتھ ملنے لگا اور باغ تو الٹا پڑا تھا، اور وہ شخص کہہ رہا تھا کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرتا. کہاں شرک کیا اس نے؟ کسی قبر پہ گیا؟ کسی بت کو پوجا ہے؟ تو یہ شرک کون سا، لکھ لیجئے. بہت سارے لوگ شرک کی اس قسم کو نہیں جانتے، اور وہ ہے شرک فی التصرف. اپنے مال کو خدا سمجھنے لگتے ہیں، ڈالر کو مائٹی سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے راستے کو، اللہ کے دین کو چھوٹا سمجھتے ہیں. فرمایا اس کی حمایت میں کوئی جماعت نہ اٹھی کہ اللہ سے اس کا کوئی بچاؤ کرتی، نہ وہ خود بدلہ لینے والا بن سکا. یہیں سے ثابت ہے کہ اختیارات اللہ کے لیے برحق ہیں، وہ ثواب دینے اور انجام کے اعتبار سے بہت ہی بہتر ہے. تو کیا سیکھا؟ شوبازی نہیں کرنی. اللہ اچھا گھر دے دے تو دوسروں کو دکھا دکھا کر جلانا نہیں ہے. اللہ مال دے دے تو اس کو اللہ کے رستوں میں لگانا ہے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے، ماشاء اللہ کہنا ہے، انشاء اللہ کہنا ہے. تین وظیفے اس صورت کے ابھی تک حصے میں آ چکے، انشاء اللہ، ماشاء اللہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ. بخاری کی روایت ہے 6384، آپ نے فرمایا میں تمہیں جنت کا ایک خزانہ بتاؤں، اور وہ خزانہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. مراد ہے کہ اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا. پھر اور کیا سیکھا؟ کہ ہر نعمت اللہ کی طرف سے، اس لیے غرور نہیں کرنا، نمائش نہیں کرنی نعمتوں کی، نعمتیں اللہ کی عطا سمجھنی ہے، اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا اس پر یقین رکھنا ہے، دنیا کی ہر نعمت کو عارضی سمجھنا ہے، اور اللہ ہی انجام کو بہتر کرے گا اس لیے اس سے تعلق مضبوط کرنا ہے. آگے 45 سے 49 بہت پیارا رکوع ہے، ٹاپک لکھیے مال اور اولاد کو آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنا لیں. عموماً ہم کس کی کامیابی کا ذریعہ بنانا چاہتے ہیں؟ دنیا کی. پڑھ لیں گے تو کمائیں گے، کمائیں گے تو ہمیں کھلائیں گے. اللہ کہتا ہے نہیں، بلکہ کیا ہے؟ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور بیان کیجئے ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال، جیسے پانی جسے ہم آسمان سے اتارتے ہیں اور اس پر زمین سے سبزہ ملا جلا نکلتا ہے، پھر آخر کار وہ چورا چورا ہو جاتا ہے جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. آپ کی میری زندگی کی کہانی، جوانی آتی ہے ایسے لگتا ہے جوبن پہ آ گئی، اور بڑھاپا آتا ہے تو پتوں کی طرح انسان ہواؤں کے ساتھ بکھرتا ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد تو دنیا کی زینت ہے، ہاں البتہ باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے اور آئندہ کی اچھی توقع کے لحاظ سے بہتر ہیں. اللہ ہماری مالوں اور اولادوں کو باقیات و صالحات بنا دے. اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور زمین کو تو صاف کھلی بھی دیکھے گا، اور تمام لوگوں کو ہم اکٹھا کریں گے اور ان میں سے ایک کو بھی باقی نہ چھوڑیں گے، اور سب کے سب تیرے رب کے سامنے صف بستہ حاضر کیے جائیں گے. امیجینیشن میں لائیے قیامت کا دن، نظریں جھکی ہوئی ہیں جیسے کٹہرے میں کھڑا ہوا مجرم خوف زدہ. یقیناً تم ہمارے پاس اسی طرح آئے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، لیکن تم تو اس خیال میں رہے کہ ہم ہرگز تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر کریں گے بھی نہیں، اور نام اعمال سامنے رکھ دیے جائیں گے، پس تو دیکھے گا گناہگار اس کی تحریر سے خوف زدہ ہو رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے، ہائے ہماری خرابی، مالی حاضل کتاب۔ سوچیے ذرا، آج دیکھیے کتنا نام اعمال کا ذکر ہے، سورۃ بنی اسرائیل میں بھی تھا، اس میں بھی بار بار آ رہا ہے، ہائے ہماری خرابی، یہ کیسی کتاب ہے جس نے کوئی چھوٹا بڑا گناہ بغیر گھیرے کے باقی ہی نہیں چھوڑا، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا سب موجود پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ظلم و ستم نہیں کرے گا۔ آج کسی پہ ظلم کرتے ہوئے سوچ لیجئے، اس کاپی میں لکھا گیا تو اس کاپی میں بھی لکھا جائے گا، اللہ ہمیں لکھے وہ کو توبہ کے ساتھ مٹانے کی توفیق دے۔ کیا سیکھا؟ مال اور اولاد، دنیا کی آرائشیں، ان کو باقیات و صالحات میں ڈھالنا ہے، نیکیاں باقی رہنے والی ہیں، نیکیوں سے امید وابستہ کرنی ہے، قیامت کے دن کی میری تیاری کیسی ہے، میرا نام اعمال کیسا ہوگا جو میرے سامنے رکھا جائے گا، فکر بھی کرنی ہے اور تیاری بھی کرنی ہے۔ اور آگے 50 سے 53 دیکھیں، اس بارے میں دوسری بار شیطان کا بغض اور اس کا ہمارے ساتھ معاملہ کھل رہا ہے۔ ٹاپک لکھ لیجئے، شیطان انسان کا ابدی دشمن ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، یہ جنوں میں سے تھا، اس نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی، کیا پھر بھی تم اسے اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر اپنا دوست بنا رہے ہو، حالانکہ وہ تم سب کا دشمن ہے، ایسے ظالموں کا کیا ہی برا بدلہ ہے، میں نے انہیں آسمان و زمین کی پیدائش کے وقت موجود نہیں رکھا تھا، اور نہ خود ان کی اپنی پیدائش میں، اور میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنانے والا بھی نہیں۔ اب ذرا سنیے گا، مشرکوں کے ساتھ قیامت کے دن کیا ہو رہا ہوگا، اور جس دن وہ فرمائے گا کہ تمہارے خیال میں جو میرے شریک تھے انہیں پکارو، یہ پکاریں گے لیکن ان میں سے کوئی بھی جواب نہ دے گا، جن کی امید تھی وہاں کچھ نہیں آئے گا حصے، ہم ان کے درمیان ہلاکت کا سامان کر دیں گے، اور گناہگار جہنم کو دیکھ کر سمجھ لیں گے کہ وہ اسی میں جھونکے جانے والے ہیں، لیکن اس سے بچنے کی جگہ نہ پائیں گے۔ اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے۔ کیا سیکھا؟ آدم کو عزت دی گئی، کیا میں اپنی عزت کرتی ہوں؟ اللہ گمراہ ہونے والوں کا مددگار نہیں، مجھے بھی بچنا ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے، اللہ کی اطاعت کے دائرے میں رہنا ہے، ابلیس کی پیروی نہیں کرنی، قیامت کے دن مجرمین کی کوئی مدد نہ کر سکے گا اس بات کا یقین رکھنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دعا کرنی ہے کہ اللہ مجھے ویسا بنا لے جس پہ تجھے پیار آ جائے۔ 54 سے 59، شیطانی آوازیں حق سے روکنے کا سبب۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ، ہم نے اس قرآن میں ہر طرح طرح سے تمام کی تمام مثالیں لوگوں کے لیے بیان کر دیں، لیکن انسان سب سے زیادہ جھگڑالو ہے، یعنی اپنی غلطی نہیں مانتا، دوسروں پہ ڈالتا ہے۔ لوگوں کے پاس ہدایت آ چکنے کے بعد انہیں ایمان لانے اور اپنے رب سے استغفار کرنے سے صرف اس چیز نے روکا کہ اگلے لوگوں کا سب معاملہ ان کو بھی پیش آئے، یا ان کے سامنے کھلم کھلا عذاب آ موجود ہو۔ ہم تو اپنے رسولوں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ خوشخبریاں سنا دیں اور ڈرا دیں۔ کافر لوگ باطل کے سہارے جھگڑتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس سے حق کو لڑکھڑا دیں، انہوں نے میری آیتوں کو اور جس چیز سے ڈرایا جاتا ہے اس کو مذاق بنا ڈالا۔ ہر دور میں لوگ دین کی بات کو مذاق سمجھتے رہے، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی جائے وہ پھر بھی منہ موڑے، اور جو کچھ اس کے ہاتھ نے آگے بھیج رکھا ہے اس کو بھول جائے۔ بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اسے نہ سمجھیں، ان کے کانوں میں بوجھ ہے، گو تو انہیں ہدایت کی طرف بلاتا رہے لیکن پھر بھی یہ کبھی ہدایت نہیں پاتے۔ تیرا پروردگار بہت بخشش والا اور مہربانی والا ہے، وہ اگر ان کے اعمال کی سزا میں ان کو پکڑ لے تو بے شک انہیں جلدی عذاب کر دے، بلکہ ان کے لیے ایک وعدے کی گھڑی مقرر ہے جس سے وہ سرکنے کی ہرگز جگہ نہ پائیں گے۔ وہ بستیاں جنہیں ہم نے ان کے مظالم کی بنیاد پر غارت کر دیا اور ان کی تباہی کی بھی ہم نے ایک میعاد مقرر کر رکھی ہے۔ کیا پتہ چلا، اللہ کی فرما برداری کرنا ہے، ابلیس دشمن ہے، اس سے بچ کے رہنا ہے، آگ سے بچنے کی تیاری کرنی ہے، گمراہیوں سے بچنا ہے، اللہ کی اطاعت کے دائرے سے نہیں نکلنا، قیامت کے دن جو اعمال مدد دیں گے اس کو کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور اس کے بعد پھر آیت 60 سے 70، 60 سے 70 ٹاپک لکھیے گا، علم کا سفر عاجزی کا سفر ہے، سلیش کر کے طالب علمی کے آداب بھی نوٹ کر لیجئے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا کہ میں تو چلتا ہی رہوں گا، نوٹ کیجئے، طالب علم کو کمٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، بغیر تھکے انتھک محنت، یہاں تک کہ دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچوں، خواہ مجھے سال ہا سال چلنا پڑے۔ کتنے لوگ آپ میں سے تیار ہیں سال ہا سال چلنے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے۔ جب وہ دونوں دریا کے سنگم پر پہنچے، وہاں اپنی مچھلی بھول گئے جس نے دریا میں سرنگ جیسا اپنا راستہ بنا لیا۔ جب یہ دونوں وہاں سے آگے بڑھے تو موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا، لاؤ ہمارا ناشتہ دو، ہمیں تو اپنے اس سفر سے سخت تکلیف اٹھانی پڑی۔ اس نے جواب دیا کہ آپ نے دیکھا بھی، جب کہ ہم پتھر سے ٹیک لگا کر آرام کر رہے تھے، وہیں میں مچھلی بھول گیا۔ کیا پتہ چلا؟ شاگردوں کا کام بھولنا ہے۔ شاگردوں کی بھول بھی بڑی پیاری ہے، شرط ہے کہ وہ علم کے لیے آتے رہیں۔ دراصل شیطان نے ہی مجھے بھلا دیا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں، اس مچھلی نے ایک انوکھے طور پر دریا میں اپنا راستہ بنا لیا۔ موسیٰ نے کہا، یہی تھا جس کی تلاش میں ہم تھے، چنانچہ وہیں سے اپنے قدموں کے نشان ڈھونڈتے ہوئے واپس لوٹ گئے۔ ہم ہوتے کہتے چھوڑو گھر چلو، ہمیں نہیں جگہ مل رہی۔ موسیٰ اتنے کمیٹڈ سے سیکھنے کے لیے واپس آئے، پس ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنے پاس کی خاص رحمت عطا فرما رکھی تھی، اور اسے اپنے پاس سے خاص علم عطا کر رکھا تھا۔ اس سے موسیٰ نے کہا، میں آپ کی تابع داری کروں، کیا آپ مجھے اس نیک علم کو سکھا دیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے؟ عاجزی دیکھیے موسیٰ کی، اور استاد کا جواب سنیے۔ انہوں نے کہا، آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکتے۔ پتہ چلا فرسٹ اٹیمپٹ میں داخلہ نہیں دینا چاہیے، خوب چکر لگوانے چاہیے۔ جن کو بہت جلدی سے علم مل جاتا ہے نا، پھر ان کو قدر بھی کوئی نہیں ہوتی۔ تو ناک سے لکیریں رگڑوائیں، پھر کسی کورس میں داخلہ کروائیں۔ خیر، یہ تو علم کا سفر ہے، بہت پیارا۔ اور جس چیز کو آپ نے اپنے علم میں نہ لیا ہو، اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ موسیٰ نے جواب دیا، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، اور کسی بات میں میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا۔ اس نے کہا، اچھا، اگر آپ میرے چلنے پر ہی اصرار کرتے ہیں۔ استاد کو پتہ چل گیا کہ شاگرد کمیٹیڈ ہے، تو یاد رہے کسی چیز کی نسبت مجھ سے کچھ نہ پوچھئے گا جب تک کہ میں خود اس کی نسبت کوئی تذکرہ نہ کر دوں۔ بڑے غصے یا بڑے رولز والے استاد لگ رہے ہیں حضرت خضر۔ خیر، بخاری کی روایت ہے 47:27، حدیث میں کہ اس پتھر کے پاس موسیٰ علیہ السلام رک گئے، وہاں ایک چشمہ تھا جس کا نام نہر حیات تھا۔ اس کا پانی جس چیز کو لگ جاتا وہ زندہ ہو جاتی تھی۔ اس میں چڑیا کے پانی لینے کے بعد خضر علیہ السلام کا یہ قول منقول ہے کہ میرا اور تیرا اور تمام مخلوق کا علم اللہ کے علم میں اتنا ہی ہے جتنا اس چڑیا کی چونچ کا پانی اس سمندر کے مقابلے میں۔ تو کیا سیکھا؟ رب کی نصیحت دھیان سے سننی اور یاد رکھنی ہے، پھر عمل بدلنا ہے۔ ہدایت تو آ گئی ہے، آ گئی ہے نا، اب عمل کرنا ہے۔ رب کی آیتوں سے منہ موڑنے والا ظالم ہے۔ اللہ مہلت دیتا ہے، فائدہ اٹھا لوں گی، نیک عمل والوں کو بشارتیں ہیں، اور قرآن سے ہدایت لینی ہے۔ اور آخری چند آیتیں جو اگلے رکوع میں پوری ہوں گی، 71 سے 74، لکھے، انسان بڑا بے صبرہ ہے۔ فانطلقا، پھر وہ دونوں ہی چلے، کون؟ استاد اور شاگرد، موسیٰ اور خضر، یہاں تک کہ کشتی میں سوار ہوئے۔ خضر علیہ السلام نے اس کے تختے توڑ دیے۔ موسیٰ نے کہا، کہ آپ اسے توڑ رہے ہیں کہ کشتی والوں کو ڈبو دیں؟ یہ تو ایک بڑی خطرناک بات کر دی۔ خضر نے جواب دیا، میں نے تو پہلے ہی تجھ سے کہہ دیا تھا کہ تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکے گا۔ موسیٰ نے جواب دیا، میری بھول پر مجھ کو نہ پکڑیے۔ اور مجھے اپنے کام میں تنگی میں نہ ڈالیے. پھر دونوں چلے, یعنی استاد نے کہا اٹس اوکے, پہلی بھول تھی تو خیر ہے. یہاں تک کہ ایک لڑکے کو پایا, خضر نے اسے مار ڈالا. موسیٰ نے کہا کیا آپ نے ایک پاک جان کو بغیر کسی جان کے عوض مار ڈالا؟ بے شک آپ نے تو بڑی ناپسندیدہ حرکت کی. چپ نہیں رہے. اب یہ ساری باتوں کا جواب اگلے حصے میں کھلے گا. ان دو تین آیتوں سے کیا سیکھا؟ صحیح علم کا سفر حق کا سفر ہے, اس کو اختیار کرنا ہے. علم صبر سے سیکھنا ہے, استاد کی بات توجہ سے سننی ہے, استاد کا فرما بردار بننا ہے, اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ میں علم سیکھنے کے لیے کتنی محنت کرتی ہوں, میرے اندر کتنی عاجزی ہے, آگے سکھانے کا کتنا شوق اور جذبہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. اور بہت ضروری ہے اس بات پہ غور کرنا کہ علم ہی عمل کے راستے کھلوا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو آخری حصہ ہے اس کا ٹاپک اور ڈسکشن اگلے پارے کے ساتھ بہت زیادہ میچ کرتا ہے, ہم انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. اور اس پورے پارے کے اندر سے کچھ چیزیں جو سکپ کی گئی ہیں ان کو وہاں شروع میں لیں گے. اس پارے کی آیت تدبر آیت 23-24 ہی تھی جس میں والدین کے ساتھ جذباتی تعلق رکھنا سکھایا گیا. اور آج کی حدیث سن لیجئے, ابن عمر سے روایت ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا, بخاری کی روایت ہے, والدین کو راضی کرنے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے اور والدین ناراض ہو جائیں تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے. کرنا کیا ہے؟ روٹھے ہوئے ماں باپ کو منانا ہے. اور دعا کیا ہے؟ سب مل کے مانگیں گے, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. مانگیے دو بار, اور سب سے مضبوط رشتہ جوڑنا ہے اور ساری غلط چیزیں چھوڑنی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.